بسم الله الرحمن الرحيم تانكلي بارك موسك تورنتو كندا Today is Sunday 24th Tarawih 7th of November 2004 In the continuation of the last night topic Mufti Sahib added the hukuk tonight He explained how difficult it is to extract some masail from Quran and Hadith. Hazrat Maulana Mufti Saeed Shahib Damad Barakatuhu.
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون یہ کل والی آیت پاک ہے سورہ نحل اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مشرکین کے اس سوال یا اعتراض کے جواب میں جس کی تفصیل میں نے کی تھی ارشاد پاک ہے آپ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب آپ سے پہلے جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا تو مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا کبھی کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا یہ عبارت النص ہے معصیت علی اجلہ الکلام ہے اور وہ جو دوسرا مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ذمہ داری خواتین کو کبھی نہیں سونپی گئی یہ اشارت النص قرآن کریم سے اور احادیث شریفہ سے احکام سمجھنے کے چار طریقے ہیں جو متفق علیہ ان چار کے علاوہ تین چار طریقے اور بھی ہیں جن میں اختلاف ہے اور وہ ہماری اصول فقہ میں وجود فاسدہ کہلاتا ہے چار میں کوئی اختلاف نہیں الاستدلال بے عبارت النص الاستدلال بے اشارت النص الاستدلال بے دلالت النص الاستدلال بے اقتضاء النص نص یعنی قرآن و حدیث قرآن و حدیث کی عبارت سے استدلال مسئلہ سمجھنا قرآن و حدیث کے اشارے سے مسئلہ سمجھنا قرآن و حدیث کی دلالت سے مسئلہ سمجھنا قرآن و حدیث کے اقتضاء سے مسئلہ سمجھنا قرآن و حدیث میں سے اس چار طرح سے مسئلے سمجھے جاتے ہیں اور یہ امت میں اتفاق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نص فہمی کے یہ چار طریقے متفق علیہ یہ سب باتیں کیوں بیان کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں سمجھیں گے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کچھ نہیں سمجھیں گے مگر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے احکام سمجھنا ماں و شما کا کام نہیں یہی سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں میں یقین ہے کہ آپ کچھ نہیں سمجھیں گے جو مات میں باتیں کر رہے ہیں یا تھوڑا بہت سمجھیں گے کما آپ کو نہیں سمجھیں گے پھر یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں اس ان ملکوں کے اندر ایک ذہن بن گیا ہے کہ قرآن و حدیث ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس سلسلے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا ہر ایک کے بس کا نہیں اس کے بارے میں سمجھنے کے لیے اصول پرنسپلز ہیں ان کے ضابطوں سے سمجھا جاتا ہے یہی سمجھانے کے لیے یہ باتیں چھیڑ رہا ہوں نص کی عبارت سے حکم سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آیت پاک نازل کی ہے ایک حکم بیان کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے وہ ارشاد فرمایا ہے ایک بات بیان کرنے کے لیے. جو بات بیان کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے یا حدیث وارد ہوئی ہے وہ آیت سے سمجھنا یہ استدلال بے عبارت نہ. جیسے عصر کے بعد میں نے یہ حدیث سنائی تھی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے بچھو نظر پڑے یا سانپ نظر پڑے تو جانے مت تو مار ڈالو. اس حدیث کا عبارت النص کیا ہے؟ نص یہ ہے کہ یہ دو مضی جانور ہیں, اگر یہ چلے گئے ادھر ادھر چھپ گئے تو پھر غزن پہنچائیں گے, اس کو چھوڑو مت مارو. بس اتنا ہی مسئلہ سمجھانا ہے, نماز رہے گی یا نہیں رہے گی یہ مسئلہ نہیں سمجھانا. اسی طریقے سے یہ آیت پاک ہے, اس کے اللہ پاک کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ مشرکین کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے, کبھی اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا. یہ عبارت النص یعنی جو بات سمجھانے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے وہ سمجھنا, اس کا نام عبارت النص. پھر آیت پاک میں کوئی خاص لفظ استعمال کیا گیا ہے, اس خاص ورڈ, اس کی جو دلالت ہے, جو اس کے معنی ہے ڈکشنری میں, اس معنی سے جو کوئی نیا مسئلہ سمجھا جائے تو یہ اشارت النص سے سمجھنا ہے. آیت کریمہ میں رجالن لفظ آیا جو رجل کی جمع ہے, رجل کے معنی ڈکشنری میں ہیں مین, وومن اس سے نکل جاتی ہے, مرد عورت نکل گئی. لہذا رجالن لفظ سے جو یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا کہ اللہ نے کبھی خواتین کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی, اس لیے کہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, خواتین کے بس کا یہ کام نہیں. یہ جو مسئلہ ہے کہ کریموں میں سے نکالا گیا, یہ لفظ رجالن سے نکالا گیا ہے اور اس کا نام ہے استدلال بإشارت النص. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ایک حکم بیان کیا جاتا ہے ایک جزی کا, اس جزی سے اوپر جو جزی ہوتی ہے اس سے اس کا حکم لے لیا جاتا ہے. قرآن کریم میں ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائے, دونوں بڑھاپے کو, یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہی رہتا ہے, ماں باپ ایک ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں, مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو ایک بوڑھا نہیں ہو, یا ایک ہے دوسرا ہے ہی نہیں, ماں کا انتقال ہو گیا باپ کا انتقال ہو گیا, ایک ہی والدین میں سے ایک رہ گیا, دوسرا جو ہے پہلے وفات پا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بوڑھا ہوا ایک نہیں ہو, یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا, عام طور پر عربوں کے یہاں آج بھی ہوتا. مدینہ منورہ میں ایک میرے استاد تھے مان بخاری صاحب, تو ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں گیا, ان کا مہمان تھا. ایک دن کہنے لگے ولیمے کی ایک دعوت ہے, آج ولیمے میں جانا ہے اور عربوں کے ولیمے کی دعوت ہے, ان کا ضرور چلیں گے, عربوں کی کیا سوسائٹی ہے کس طرح سے دیکھیں گے. خیر ہم پہنچے, بڑی شاندار دعوت, بہترین پلا پکی ہوئی, بڑا مجموعہ کھانے والوں کا, ہم نے بھی کھایا. فارغ ہو کر جب چلے تو ایک بڑے میاں جی کمر جھک گئی تھی, 80 سے کم عمر نہیں تھی, تو ماں بخاری صاحب نے بہت جھک کر مصافہ کیا, جیسے کہ کسی بہت بڑے بزرگ سے مصافہ کیا جاتا ہے, انہوں نے مصافہ کیا, تو میں نے بھی بہت جھک کر مصافہ کیا. پھر چلے تو میں نے ماں بخاری صاحب سے کہا, میں کہا حضرت ہم دعوت میں آئے ولیمے کی, دلہا سے ملنا چاہیے, کچھ دعا دینی چاہیے, دلہا کون ہی لگے بتائی نہیں. کہنے لگے وہی بڈھا ہے, اس کی شادی ہوئی. کہنے لگے یہی بڈھا جس ہم نے مصافہ کی اسی شادی ہوئی ہے اور 18 سال کی لڑکی سے شادی کی, تو اب اس کی جو اولاد ہے وہ اولاد میں باپ تو بڈھا ہو گیا ہے اور ماں تو ابھی 18 سال کی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کسی کے ماں اور باپ دونوں बुढ़ापे के हद को पहुंच जाएं या उनमें से एक बुढ़ापे के हद को पहुंच जाए तो अब औलाद का इनके साथ बर्ताव क्या होना चाहिए। तीन हुक्म अल्लाह ने दिए, फला तकुल लहुमा उफ, वालिदैन से उफ मत कहो। ये उफ ये अरबी का लफ्ज है, हमारे मुआशरे में उफ इस्तेमाल होता है मगर दूसरे माने में इस्तेमाल है। हमारे उर्दू मुहावरे में हूं जो हम बल हूं करो, ये उफ की जगह पर हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है। अरबी में उस जगह पर उफ इस्तेमाल होता है, उर्दू में उफ नहीं इस्तेमाल होता है। उसकी जगह पर कहा कि जब ये सूरत हो, मां बाप दोनों या ये बूढ़ा हो जाए तो औलाद को बेटे बेटियों सबको चाहिए कि हुंकारा न करें, हूं न करें, फला तकुल लहुमा उफ, और उससे ऊपर वला तनहर हुमा, दोनों को झिड़के न, वकुल लहुमा कौलन करीम, प्यार भरी बात दोनों से करें, दोनों से प्यार भरी बात करें। जैसा हमारा बच्चा होता है दो साल तीन साल चार साल का, बहुत सारी नामुनासिब बातें भी बोलता है करता है, नामुनासिब तकाजे डिमांड भी करता है, मगर हम उस दो तीन चार साल के बच्चे को डांटते नहीं, प्यार भरी बात करते हैं, बहलाते हैं, उसका दिल नहीं तोड़ते। तो जैसा हम अपने इस बच्चे के साथ, मां बाप ने हमारे साथ यही किया है, जब हम छोटे से नातवां थे उस वक्त तो मां बाप ने हमारे साथ यही किया है और उन्होंने हमारे साथ प्यार भरी बात की है, डांट डपट में झिड़की नहीं पिलाई। आज मामला उलट गया, आज हम बड़े हैं जवान हटते कटते और मां बाप बुढ़ापे के हद पर पहुंच गए हैं, बचपन की तरफ लौट गए हैं। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, बड़ी उम्र में जाता है तो शरू के अहवाल लौट आते हैं। जैसा बच्चा पैदा होता है तो आंखें कमजोर, बुढ़ापे में जा कमजोर, बच्चा पैदा होता है दांत नहीं है, बुढ़ापे में दांत खत्म, बच्चा पैदा होता है सुनता नहीं है, बुढ़ापे में सुनता नहीं, बच्चा पैदा होता चलता नहीं, उठाए उठाए फिरना पड़ता है, बुढ़ापे में जाकर के साहेब फिराज आदमी हो जाता है, मां बाप को उठाए उठाए फिरना पड़ता है, वो अपने पैरों में नहीं चलते, मामला बिल्कुल उलट हो जाता है। अल्लाह पाक का इशारा है, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जब ये है तो जब हम बच्चे थे तो मां बाप ने हमारी नामुनासिब बातों पर प्यार भरी बातें कही, झिड़का नहीं, लिहाजा आज उनकी नामुनासिब बातों पर या उनके नामुनासिब मुतालबों पर प्यार भरी बात कहनी चाहिए, झिड़को मत। ये तीन हुक्म अल्लाह ने एक साथ दिए, उनसे उफ मत कहो, उनको झिड़को मत, दोनों से प्यार भरी बात कहो। सवाल, मां बाप को गाली देने का क्या हुक्म है? ये झिड़कने से ऊपर का दर्जा है, हूं उससे ऊपर झिड़कना, उससे ऊपर गाली देना, उससे ऊपर जूत बजाना। तो अल्लाह ने दो मसले को बताया कि हूं मत कहो, झिड़को मत, लेकिन मां बाप को गाली देने का क्या हुक्म है? ये आयत में नहीं, मां बाप गाली से ऊपर है, मां बाप को मारना इसका क्या हुक्म है आयत करीमा में? नहीं है, नहीं है, मगर है कि जब हूं कहना हराम है, झिड़कना हराम है, तो गाली देना कहां से जायज होगे, और जब ये तीन हराम है तो मारना कहां से जायज होगे। ये दो चीजें जिनका तस्करा नहीं है उनका हुक्म इसी आयत में से निकलेगा और इसी का नाम है दलालतुन नस से मसला समझना। यहां रुक करके एक बात समझ लो, ये दुनिया गुंबद की सतह है, डोम, गुंबद डोम, बड़े बड़े डोम होते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, यहां तो है ही नहीं, जो डोम होते हैं उसमें आप नीचे बोलेंगे तो आवाज ऊपर जाएगी और इको बनकर वापस आएगी, बाज गश्त आए, हमारे यहां दारुल तफसील में देवबंद थी उसी में वो इको बनती। या दूसरी मिसाल लो, गुंबद को छोड़ो, एक लंबा मोटा पाइप लो और आगे से बंद कर दो और फिर इधर से बोलो हजरत जी, तो जवाब आएगा हजरत जी, और कहो उल्लू के पट्टे, तो जवाब आएगा उल्लू के पट्टे। यही इको है, ये दुनिया इको है, आवाज बाज गश्त है, गुंबद की सदा है, और खास तौर पर ماں باپ اور اولاد کے درمیان کے جو معاملات ہیں اس میں تو یہ دنیا گنبد کی صدا ہے، دوسرے معاملات میں نہ ہو ہر معاملے میں یہ دنیا گنبد کی صدا ہے۔ آپ کسی شخص کا رسپیکٹ کریں تو وہ آپ کا ضرور رسپیکٹ کرے، اور آپ دوسرے سے تو تڑاکے سے بات کریں گے تو بھی آپ کے ساتھ تو تڑاکے سے بات کریں، اسے کیا ضرورت پڑے گا حضرت جی کرتا رہے۔ ماں باپ کے درمیان کے جو معاملات ہیں اس تو بالکل، جو اولاد ماں باپ کے ساتھ کرے گی وہی اس کی اولاد اس کے ساتھ کرنے والی۔ یہ قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بدتمیز نالائق لڑکا تھا، اس نے باپ کی پٹائی کی، مارا اور مار کر کے گھسیٹ کر چلا باہر، گھر سے باہر پھینکنے کے لیے، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اس نے باپ نے بٹا تھا مار کھائی، وہ گھسیٹ کر لے کر چلا آنگن میں ایک جگہ پر پہنچا، اس نے وہاں پہنچ کر بیٹے سے کہا رک جا بھائی، میں اپنے باپ کو مار کر یہیں تو گھسیٹ کر لایا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کو مار کر گھسیٹ کر یہیں تک لایا تھا، لہذا بس اب تو مجھے یہاں تک لے آیا، میری سزا پوری ہو گئی، بس آگے مت لے۔ وہ اولاد ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ جو وہ ماں باپ کے ساتھ کرے گی اس کو وہی امید اپنی اولاد سے رکھنی چاہیے اچھی ہوگی۔ لہذا یہ جو چار درجے ہیں، منہ جھڑکی، گالی، پٹائی، یہ چار درجے ہیں، سب حرام ہیں۔ ان میں سے جس درجے کا برتاؤ کوئی والدین کے ساتھ کرے گا اس کی اولاد وہی برتاؤ اس کے ساتھ کرنے والی۔ تو خیر میں تو یہی مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن کریم میں سے یہ دو چیزیں مذکور ہیں، دو مذکور نہیں ہیں، ان کے احکام بھی اسی آیت سے نکلتے ہیں، اور اسی کا نام دلالت النص استدلال۔ چوتھی صورت، ایک مرتبہ یوم الشبت تھا، یعنی شعبان کی 30 تاریخ تھی، اور شعبان کی 29 تاریخ کو اگر مطلع صاف نہیں ہے تو اگلا دن جو آ رہا ہے یہ یوم الشکر، اس میں شعبان کی 30 بھی ہو سکتی اور رمضان کی پہلی بھی ہو سکتی۔ یشک فیہ الناس، تو ایک یوم الشکر تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، ان کے یہاں سبق کی مجلس ہوگی، آواز کی مجلس ہوگی، بہرحال لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر میں سے دسترخوان بچھا اور کھانا آیا، تو اہل مجلس سے کہا آؤ کھاؤ۔ عربوں کا مزاج ہے وہ مہمانوں سے نہیں لڑتے، اور ہم اگر مہمان بیٹھک میں تو دسترخوان آئے گا، ہم بنیے ہیں، ہر معاملے میں بنیے ہیں، کیونکہ بنیوں کے ملکوں میں رہتے ہیں، اس لیے اگر بیٹھک میں مہمان ہوں گے تو گھر میں سے دسترخوان آئے گا ہی نہیں، کہ مہمان چلے تو آئے دسترخوان۔ لیکن عربوں کا یہ نہیں، ان کے فیاضی اور آج بھی فیاضی، جو کچھ میں اسے تکلف نہیں، جو کچھ میں اسے لا کر رکھ دیا، لکما جس سے لکما کھا کے چلے ہو۔ ہمارے یہاں عورتیں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تھوڑا لکما کھا کر مہمان چلے جائیں، عورتوں کی انسلٹ ہو جائے گی۔ گھر میں 4 آدمیوں کا کھانا ہے اور 25 آدمی بیٹھک میں ہے تو 4 آدمیوں کا کھانا بےچارے کیسے بھیجیں گے؟ تو ہمارے یہاں کا ایک معاشرہ ہے، عربوں کے یہ نہیں، ان کے 4 آدمیوں کو کھانا ہے، ہم دسترخوان پیچھے 4 آدمیوں کھانا بھیجتے ہیں، سب کو معلوم ہے اتنا ہی کھانا ہے، چلو معلوم ہو دو لوگ کھا کر سب اٹھ جائیں۔ تو دسترخوان پیچھے کھانا آیا، شاط المسلی یہ تم سواد سے، شاط المسلی یہ تم ہے، سالم بکری پکتی، وہ سالم بکری پکا ہوئی، بکری بکرا سالم بکرا پکا ہوا ہے۔ حضرت نے سب سے کہا آؤ کھاؤ، دیکھو یہ یوم الشک ہے، حضرت نے روزہ نہیں رکھا، سب سے کہا کھاؤ، سب بڑھ گئے کھانے کے لیے۔ یہ دوسرا معاشرہ ہے ہمارا اور عربوں کا، جب مہمان ہوتے کے بیٹھے ہوئے آ جاؤ کھٹ سے بے تکلف آ جاؤ، کھا کر آئے ہیں، یہ نہیں کہہ کر آئے ہم کھا کر آئے، بے تکلف آ کر بیٹھیں گے، لکما دو لکما کھا کر رک جائیں، پھر ان کو کوئی اسرار بھی نہیں۔ اور ہمارے یہاں اگر ایسی صورت پیش آئے تو جھوٹے بہانے میں کھا کر آئے، یعنی گزشتہ رات کھائے، جھوٹ نہیں بولتا، آج دوپہر کو کہہ رہا کھا کر آئے، اور مراد ہوتا ہے گزشتہ رات کو کھایا اور بھوکا ہے، اور بھوکا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے میں کھا کر آیا۔
ये हमारे यहां का एक गलत मुआशरा है। अच्छा फिर अगर बैठ गया तो फिर छोड़ेगा नहीं पलटने, ये एक मुसीबत हो उसको देखना चाहिए। फिर मैं बिल बुलाया मेहमान हूं तो मुझे दो चार मिनट में खा करके रुक जाना चाहिए खुद ही, नहीं यदि मैं बैठ गया तो फिर साफ ही करेगा मक्के में झाड़ू देगा। बहरहाल हजरत ने बोला आ जाओ, सब लोग आ गए। एक तालिब इल्म पीछे हट गए, उनका नाम है सैलत इब्न जुफर, स्वाद से सैलत इब्न जुफर का वही थी, ये वाक्य वही रिवायत करते पीछे हट गए। तो हजरत ने पूछा भाई क्यों भाई तुम आप क्यों पीछे हट गए, तो कहने लगे यार मेरा आज रोजा है, यौम शक है, उन्होंने कहा मेरा रोजा है। तो हजरत ने फरमाया, हजरत अम्मार ने फरमाया कि मन सामल यौम यशक फीह النار فقد عصى ابو القاسم صلى الله تعالی علیہ وسلم, फरमाया कि जो जिस शख्स ने यौम शक का रोजा रखा उसने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ना फरमाई। अब यहां तालिब इल्मों जब हदीस पर पहुंचते हैं तो सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी हदीस में जिसमें हुजूर का अम्र आया है कि यौम शक का रोजा मत रखो, जिसकी इस तालिब इल्म ने ना फरमानी की वो कौन सा नस है, कहां अम्र है? जवाब यह कि वो अम्र इसी हदीस के पेट में है, लिहाजा हुजूर का ये अम्र है कि यौम शक का रोजा न रखा जाए, वो अम्र कहां है? इसी हदीस में है और इब्तिदाउ नस से वो हदीस साबित होती है, अम्र साबित होता है। अब पूरे जखीरे हदीस में और कोई हदीस नहीं है जिस हदीस में हुजूर ने यौम शक में रोजा रखने से मना किया हो, और कोई हदीस नहीं है, यही हदीस है। इसी हदीस से यह साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यौम शक में रोजा रखने से मना किया। ना फरमानी असा उसी वक्त तो होगा जब हुजूर का कोई फरमान हो और उसके खिलाफ वर्जी आदमी कर। तो मैं तो मिसाल दे के समझाना चाहता हूं कि बहुत से अहकाम ये हुक्म यौम शक का रोजा रखने से हुजूर ने मना किया, ये हुक्म इस हदीस की जो मैंने वाकया सुना है उसमें जो हजरत अम्मार का कौल है इस कौल के इक्तिजा से हुजूर का ये अम्र साबित होता है। ये इस्तिदलाल बे इक्तिजा नस, ये चार तरीके इस्तिदलाल के तो पक्के हैं और चारों आइम्मा क्या पूरी उम्मत मुत्तफिक। फिर उसके अलावा तीन चार तरीके और हैं जिनमें इख्तिलाफ है, मफहूम लकब में इख्तिलाफ है, मफहूम शर्त में इख्तिलाफ है, मफहूम वस्फों में इख्तिलाफ है, वजूहे फासिदा में है, हनफिया उनको सही नहीं मानते। कुरान और हदीस में से इन उसूलों से अहकाम साबित करने को हनफिया सही नहीं मानते, और मफहूम वस्फ और मफहूम शर्त को हजरत इमाम शाफई अलैहि रहमा सही मानते हैं, रूल से इस्तदलाल करके मसाइल साबित करते हैं। ये जो सारी बात है ये मैंने खामखा वैसे ही कही, ये जानते हुए कि आपके लेवल का ये मजमून नहीं है, मगर ये समझाने के लिए मैंने ये कहा है कि कुरान और हदीस में आकाम समझना हर एक के बस का नहीं है। बहरहाल इस वक्त तो मुझे ये समझाना था कि इस आयत में दो मसले निकले, एक इबारतुन्नस में है एक इशारतुन्नस में। इबारतुन्नस में तो ये मसला है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने जब भी रसूल भेजे हैं, इंसान भेजे हैं, फरिश्ता रसूल कभी नहीं भेजे, और औरतों को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, ये भी आयत से निकलता है, मगर वो इशारतुन्नस से निकलता है। फिर उसके बाद अल्लाह पाक जल्ला शानहु अम्मा नवालुहु ने मुशरिकीन मक्का से खिताब किया कि अगर तुम आसमानी किताबों का इल्म नहीं रखते, आसमानी किताबों में जो अल्लाह ने वाज़े दलाइल नाज़िल किए हैं तुम उनको नहीं जानते, दीन की बातों से तुम वाकिफ नहीं हो, तो तुम्हारे अंदर पीपल ऑफ बुक्स हैं, मक्का में ईसाई हैं, मदीना में यहूदी हैं, इन यहूद और नसारा में नबूवत और आसमानी किताबों का सिलसिला माजी करीब तक जारी रहा है, वो बुरे नहीं है, उनके यहां सारी चीजें हैं, उनसे पूछो जाकर कि हमेशा रसूल कौन आया, कभी फरिश्ता रसूल आया, पूछो जाकर उनसे। ये तो है इबारतुन्नस, और इशारतुन्नस मैंने कल इसमें से समझाया कि अल्लाह पाक जल्ला शानहु अम्मा नवालुहु ने اہل التورہ نہیں کہا, اہل الانجیل نہیں کہا, اہل الذکر کہا. لفظ الذکر آئے, اور میں نے کل یہ بتایا تھا کہ الذکر کا لفظ عام ہے, حتیٰ کہ قرآن کریم بھی الذکر ہے, احادیث حدیثیں بھی الذکر ہیں. کیوں؟ احادیث شریفہ دین کا آدھا حصہ ہے. مکمل دین الذکر ہے, اور اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ یہ دین آخری ہم نے بھیجا ہے. انا نحن نزلنا الذکر, یہ آخری دین ہم نے بھیجا ہے اور اس دین کی حفاظت ہم کریں. انا له لحافظون, دین مجموعہ ہے قرآن سے لے کر حامل قرآن امت تک کا. دین مجموعہ ہے قرآن کریم اوپر اور نیچے حامل قرآن, بیچ میں قرآن کے بعد حدیث ہیں, حدیثوں کے بعد اجماع, اجماع کے بعد امت مسلمہ اہل سنہ والجماعت طائف حق. کیوں؟ یہ سب کتاب دعوت ہیں, قرآن حدیث اجماع یہ کتاب دعوت ہے, اور یہ امت اس کتاب دعوت کا عملی نمونہ ہے. سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی, قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اس آیت میں ہے, ہر مسلمان جانتا ہے. حدیثوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی. یہ قصہ سنو, ہارون رشید کے زمانے میں ایک واضح حدیث گھڑتا تھا, وہ پکڑ کر لایا گیا کہ یہ حدیثیں گھڑتا ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, اور اس کا مقدمہ چلا, کیس چلا, اور مقدمے میں ہارون رشید کے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ حدیث گھڑتا ہے. ہارون رشید نے حکم دیا سب سے پہلے, جب اس کو لے کر چلے قتل کرنے کے لیے تو اس نے کہا مجھے امیر المومنین سے ایک بات کہنی ہے. کہہ لے بھی, جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے, کہہ لے. تو اس نے ہارون رشید سے کہا کہ آپ مجھے قتل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے قتل کر دیجیے, لیکن میں مسلمانوں میں 100,000 حدیثیں گھڑ کر رائج کر چکا ہوں, مجھے آپ قتل کر دیں گے تو وہ کون بتائے گا میری گھڑی ہوئی حدیثیں کون سی. یعنی وہ خبیث کہہ یہ رہا ہے کہ مجھے زندہ رکھو تاکہ میں بتاؤں یہ میری گھڑی ہوئی, یہ میری گھڑی ہوئی, یہ میری گھڑی ہوئی. ہارون رشید کچا نہیں تھا, ہارون رشید بڑا ذلیل تھا. اس نے جواب دیا لے جاؤ اسے قتل کرو, اور دربار میں ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے, اس نے کہا دیکھ یہ شیخ بیٹھے ہیں, یہ تیری گھڑی ہوئی حدیثوں کو صحیح حدیثوں میں سے ایسا نکال دیں گے جیسا گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ کر نکال دیا ہے. بال پر کوئی آٹا آتا ہے؟ آٹے کا کوئی جز بال میں, بال کا کوئی جز آٹے میں رہتا ہے؟ جیسا گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے کھینچ کر, بال پر آٹے کا کوئی جز نہیں آتا, اور آٹے میں بال کا کوئی جز نہیں رہتا ہے, بالکل الگ. ایسا تیری گھڑی ہوئی حدیثوں کو یہ نکال دیں گے, کوئی فکر مت کر, تم یہ موجود ہے. وہ شیر حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ جو امام اعظم کے چوتھے نمبر کے شاگرد ہیں, اول نمبر کے امام ابو یوسف, دوسرے نمبر کے امام محمد, تیسرے نمبر کے امام زفر اور حسن ابن ضیاء, چوتھے نمبر کے عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں, بیٹھے ہوئے اتفاقاً بیٹھے تھے, کہا یہ تیری حدیثوں کو گھڑی ہوئی حدیثوں کو ایسا نکالیں گے, یہ ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں. یہ جو اللہ نے ایسے محدثین پیدا کیے تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کی حفاظت کی. یہاں رک کر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو نالائق کہتا ہے کہ میں نے 100,000 حدیثیں گھڑ کر امت میں پھیلا دی ہیں, یہ بات بھی تو گھڑی ہوئی ہو سکتی, یہ بات بھی تو گھڑی ہوئی ہو سکتی, اور اس کو اگر کہیں تو ہر صحیح ہے, انما لا مال من دیا بھی میں نے گھڑی, لا یومینو بھی میں نے گھڑی, وہ ساری حدیثوں کو کہہ کہ میں نے گھڑی, تو ایسے نالائک کی بات تھوڑی مان جائے. بہرحال اس واقعے سے اس کے علاوہ بہت گلائے. اسی طرح سے امت کا اجماع, نبی پاک صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تجتمع امتی علی ولادتی, میری امت, یہاں امت سے مراد اہل السنہ والجماعت, صحیح حقیقی امت وہی ہے, دوسرے تو گمراہ پھرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میری امت یعنی اہل السنہ والجماعہ کسی گمراہی پر سب متفق ہو جائے, یہ نہیں ہو. اللہ حفاظت کرتے کہ امت مسلمہ یعنی اہل السنہ والجماعہ سارے کسی گمراہی پر نہیں. لہذا اگر اہل السنہ کسی بات پر متفق ہیں تو یہ اجماع سب سے بڑی پکی دلیل ہے کہ یہ دین کی بات. اور آخری چیز ہے ملت اہل حق. حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم. فرمایا میری امت کا ایک طائفہ, معلوم ہے ساری امت نہیں, وہ ایک طائفہ ہو سننا والجماع, وہ ہمیشہ دین حق پر جمے رہیں گے, غالب رہیں گے. کوئی کتنی ان کی مخالفت کر لے ان کا بال بھی کالی ہو. کیوں؟ ہمیشہ لوگ کتاب دعوت تو بعد میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, پہلے تو لوگوں میں عملی نمونہ لوگ دیکھتے ہیں, حاملین دین کو دیکھتے ہیں. دیکھو پیچھے صحابہ کے دور میں جس تیزی سے اسلام پھیلا تھا وہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے. آج وہ صورتحال نہیں. کیوں نہیں رہی؟ ان کی کتاب دعوت اور کتاب زندگی ریکارڈنگ تھی. آج ہماری کتاب دعوت قرآن و حدیث اور ہماری زندگی ریکارڈنگ نہیں. ہماری کتاب دعوت کہتی خیانت مت کرو, مسلمان خیانت کرتا ہے. ہماری کتاب دعوت کہتی جھوٹ مت بولو, مسلمان جھوٹ بولتا ہے. کتاب دعوت کہتی یہ مت کرو وہ مت کرو, مسلمان کرتے ہیں. کتاب دعوت کہتی ہے نماز پڑھو روزہ رکھو زکات دو یہ کرو وہ کرو, مسلمان نہیں کرتے. تو آج بہت سے لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر قرآن کا مطالعہ کر کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں میں وہ باتیں نظر نہیں آتی جو قرآن میں. تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے, کوئی قرآن کچھ کہتا ہے, قرآن کے ماننے والوں کا عمل کچھ ہے, یہ جو فرق ہو گیا ہے ہماری کتاب دعوت اور کتاب زندگی میں, یہ روڑا بن گیا ہے اسلام, اس کی وجہ سے پھیل نہیں رہا. اور زیادہ تر لوگ کتاب دعوت کو کوئی نہیں پڑھتا, حاملین کتاب کو دیکھتے ہیں اور ان کا مطالعہ کر کے ان کا طرز عمل, ان کے معاملات, ان کے مورل, ان کے اخلاق, ان کے تمام طریقے زندگی, اس کو دیکھ کر لوگ سبق لیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک نئی امت ہے. کتاب دعوت قرآن کو پڑھنے والے تو کوئی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں, باقی عام لوگ کتاب دعوت نہیں پڑھتے ہیں, امت کو دیکھتے ہیں کہ امت کیسی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ چار چیزیں ہیں, سب کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے اور سب کا ذکر ہے, لفظ الذکر میں سب کا سب شامل ہے. تو اللہ پاک جل شانہ محمد والوں نے بات تو وہ بیان کی, مشرقین سے کہا کہ اگر تم کو آسمانی کتابوں کا اور ان کے مضامین سے واقف نہیں ہو تو یہود و نصارہ سے جا کر پوچھو ہمیشہ کون رسول آیا. مگر اس میں جو ذکر لگتا ہے اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جسے بھی دین کی کوئی بات معلوم نہیں, جسے بھی یعنی مرد ہو یا عورت ہو, کوئی اس میں ایکسپشن نہیں, جسے بھی دین کی کوئی بات معلوم نہیں ہے اسے پوچھنا واجب اور فرض ہے. کس سے پوچھے؟ جن کو دین کا مکمل علم ہے ان سے پوچھے اور ان دین کی تعلیم حاصل کرے. بالغ ہو گئے نماز کا علم حاصل کرو اور پہلے سے حاصل کرو, سبحان اللہ. مال نہیں ہے زکات کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں, لیکن جب اللہ نے مال دیا زکات کا علم حاصل کرو, پہلے سے حاصل کر لے, سبحان اللہ. بالغ ہو گیا روزے کا علم حاصل کرو, مرد ہو گئے سب پر ضروری. اللہ نے زائد پیسے دے دیے, $4,000-5,000 دے دیے, حج کا علم حاصل کرو. شادی نہیں کی وہاں تک کوئی مسئلہ نہیں, لیکن شادی کر لی اب دو طرفہ حقوق عائد ہو گئے. جب شادی ہو گئی تو اب کچھ حقوق شوہر کے بیوی کے ذمے اور کچھ حقوق بیوی کے شوہر کے ذمے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, ہمیشہ دو ہاتھ سے تالی بجتی. ایک طرف حقوق نہیں ہے اسلام میں, ایک طرفہ حقوق نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں, شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں تو بیوی کے حقوق بھی شوہر پر ہیں, بادشاہ کے حقوق پبلک پر ہیں تو پبلک کے حقوق بھی بادشاہ پر ہیں, استاد کا حق طالب علم پر ہے تو طالب علم کے حقوق بھی استاد پر ہیں. کسی جگہ ون وے نہیں ہے, ایک طرفہ حقوق نہیں ہے, دو طرفہ حقوق ہے. ابھی ماں باپ والی بات آئی تھی تو اس کی ایک مثال دوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت فاروق سے آ کر یہ کمپلینٹ کی کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا. تو حضرت فاروق کو بڑی حیرت ہو گئی کہ باپ کا کہنا بیٹا نہ مانا, اس دور میں یہ بات ناممکن تھی. حضرت فاروق نے ایک آدمی کو بھیجا, اس کے بیٹے کو بلا بلا. تھوڑی دیر ہوئی, ایک نوجوان ہٹا کٹا آدمی آ کر کھڑا ہو. حضرت نے پوچھا ان کو جانتے ہو کون, کہنے لگے میرے ابا. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے ابا یہ شکایت لے کر آئے ہیں کہ تم اپنے ابا کی بات نہیں مانتے. کہنے لگا حضرت صحیح شکایت ہے. تو حضرت عمر کو اور تعجب ہوا, اس لیے کہ حضرت عمر کے سامنے تو بولتے ہوئے پیشاب نکلتا تھا اور یہ بے تکلف کہتا تھا ہاں میں نہیں مانتا بات. تو حضرت عمر ایک دم ڈھیلے پڑ گئے. حضرت عمر میں دو طرفہ خاصیت تھی, باطل کے سامنے وہ شمشیر برہنا تھے اور حق بات آ جائے تو پھر ان سے کوئی نرم نہیں تھا. دو طرفہ ان میں خوبیاں تھی, اللہ نے دی تھی, سخت بھی اتنے لوہے جتنے اور نرم بھی موم جتنے. حق کے سامنے نرم, باطل کے سامنے لوہا. ایک مرتبہ جب مسلمانوں کے پاس دولت آ گئی, دو روم اور ایران فتح ہو گئے, بے شمار خزانے آ گئے, اور جب لوگوں کے پاس خزانے آتے ہیں تو مرد عورتوں کے مہر میں حد سے بڑھنے لگتے ہیں اور عورتیں فیشن میں حد سے بڑھنے لگتی ہیں. یہ قاعدہ ہے دیکھو, جب لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے تو مرد عورتوں کے مہر میں حد سے بڑھائیں گے اور عورتوں کے پاس آئیں گے تو عورتیں فیشن میں جائیں گے. اور وہ جو حضرت عمر نے اور حضرت عائشہ نے اور حضرت ابن مسعود نے جو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا تھا, وہ ایسے ہی احوال بدلے تھے تب منع کیا. جب حضرت عائشہ نے کہا گھروں میں نماز پڑھو مسجد میں مت آؤ, تو عورتوں نے حضرت عائشہ سے کہا ہم حضور کے زمانے سے آ رہی ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کی عورتیں بھی مسجدوں میں آتی تھی, مگر جب ان کے چونچلے غلط ہو گئے تو بعد کے انبیاء نے ان کو حکم دیا گھروں میں نماز پڑھو. آج تم نے جو چونچلے شروع کیے ہیں, اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ہوتے اور تمہارا یہ فیشن دیکھتے تو حضور خود کہتے گھروں میں. یہ حضرت عائشہ نے سوال ہو تو انہوں نے جواب دیا. تو بہرحال عورتوں کے پاس جب پیسہ آئے گا فیشن میں اور مردوں کے پاس جب پیسہ آئے گا, یہ بھی بات عربوں کی کہہ رہا ہوں, ہماری یہاں کی نہیں کہہ رہا. کیوں, ہم تو بنیے ہیں. عربوں کے یہاں آج بھی درمیانی مہر 50,000 ریال ہے. 50,000 ریال سے کم پر وہاں شادی کا کوئی تصور ہی نہیں. کیوں, پیسہ دولت آ گئی عربوں کے پاس. تو عربوں کے بھی عربوں کا مثال بیان کر رہا ہوں, تو ان کے پاس مردوں کے پاس پیسے آئیں گے تو مغالات پھر مہر, اور عورتوں کے پاس پیسے آئیں گے تو فیشن. اور ہمارے یہاں ایشیا میں عورتوں کے پاس عورت بیچاریوں کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں, اور اگر ہوتے ہیں تو وہاں فیشن کی طرف عورتیں نہیں بڑھتی. لیکن یہ جو مغربی ممالک ہیں یہاں عورتوں کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں, اور جہاں پیسے زیادہ ہیں ایک عورتیں ایک دم فیشن کی طرف بڑھتی. اور مردوں کے پاس جب پیسے آئیں گے تو مہر کم کریں گے, کم باندھیں گے. مہر جتنا بڑا مالدہ ہوگا اتنا مہر کم باندھیں گے. کیوں, بنیے ہیں. بنیوں کا یہی, بنیوں سے بڑے دولت مند ہوتے ہیں. ایک بنیا بیمار ہو گئی, حکیم کے یہاں گیا, حکیم نے لمبا جوڑا نسخہ دے کر لکھ کر دیا کہ یہ نسخہ پیو. اس نے بیٹے سے کہا جا تار کے یہاں پوچھ کرا کتنے کا نسخہ ہے. تو پوچھ کرا ہے تو $25 کا ہے. تو اس نے کہا کہ پنڈت جی سے پوچھ کرا مرنے کا خرچہ کتنا ہے. وہ پنڈت جی سے کہا کہ $10 کا کام ہو جائے گا. تو اس نے کہا بھائی دیکھو مرنے کا خرچہ کم تو مر جائیں گے دوا نہیں. اور ہم انہی بلیوں کے درمیان میں رہتے ہیں, جیسا ہمارا مزاج بھی یہی ہے. دیوبند میں ایک جگہ پر میں نکاح پڑھانے گیا, مہر 150 روپے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا 150 روپے مہر نہیں ہو سکتا, 10 درہم کے بقدر تو مہر چاہیے, اور اس کے کم سے کم 500 550 بنے. لڑکے کا باپ کسی قیمت پر 150 سے آگے بڑھنے کے لیے تیار. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. جب میں نے بہت اشارہ کیا اور انہیں نہیں مانا, میں اٹھ کے چلتا کرے گا, چہرہ نکاح پڑا میں نہیں جاتا. تو پھر کہنے لگا اچھا پھر چلو 550 رکھ لو. میں نے وہ 550 کہا تھا, 550. بعد میں نے معلوم کیا کہ اس نے لڑکے کی شادی میں 20,000 روپے ولیمے میں خرچ کیے. ولیمے میں تو 20,000 روپے خرچ کرے گا نام ولیمے, اور بہو کو 150 سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ بے اعتدالی ہے. تو لہذا ہم تو بنیوں کے ملک کے رہنے والے ہیں, لہذا مردوں کے پاس پیسہ آئے گا, جتنا پیسہ زیادہ ہوگا چاہے گا کم سے کم میں رکھو. لیکن عربوں کا یہ مزاج نہیں. عربوں کے پاس جب مردوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو مغالات فی المہر, بے حساب مہر مانتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں یعنی یو پی میں کچھ شیوخ کہلاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں مسئلہ ہے. ان کے یہاں اب بھی یہ مزاج ہے, 2,00,000 3,00,000 مہر باندھیں گے, دیں گے کچھ نہیں. صرف زبانی جمع خرچ کریں گے, دیں گے کچھ نہیں. تو وہ عرب والا مزاج. عرب میں ایسا نہیں ہے. عرب کے یہاں مہر کیش دینا ہے, ادھار ادھار کچھ نہیں. کیش مہر جس دن کہ بیوی گھر آئے گی پہلی رات کو کیش مہر دینا. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صورت حال یہ تھی. حضور کی حضرت عائشہ سے شادی ہوئی ہے جب وہ چھوٹی تھی, پھر جب وہ بالغ ہو گئی اور رخصت کا وقت آیا مدینہ میں, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی اہلیہ عائشہ آپ گھر بسانے کے قابل ہو گئی ہیں, آپ رخصت کر لیں. تو حضور نے جواب نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر کہا, حضور نے پھر جواب نہیں دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد میں پھر کہا تو حضور نے فرمایا میرے پاس مہر دینے کی اس وقت گنجائش نہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں قرض دیتا ہوں. چنانچہ حضور نے حضرت صدیق اکبر سے یعنی خسر سے قرض لے کر کے حضرت عائشہ کو رخصت کر کے اپنے گھر لائے ہیں, وہ مہر ان کا ان کے حوالے کیے. یہ عربوں کا مزاج اس وقت سے لے کر آج تک ایک ہی اصول ان کے یہاں. تو جب ایران اور روم فتح ہوئے اور لوگوں کے پاس میں پیسہ آیا بے حساب, تو عورتیں فیشن کی طرف نکلی, مرد مہروں میں زیادتی کی طرف نکلے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی جمعہ کی, جمعہ کا خطبہ دیا, اور خطبے میں یہ کہا کہ دیکھو مہر کی زیادتی اگر اللہ کے یہاں تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحب گادیوں کے بہت بڑے بڑے مہر ہوتے. مگر میرے علم میں 500 درہم سے نہ حضور نے کسی بیوی صاحبہ کو مہر دیا نہ کسی صاحب دادی کا 500 درہم سے زیادہ مہر باندھا. 500 درہم کے 1530 گرام چاندی ہوتی, یہی مہر فاطمی 1530 گرام چاندی. یہی مہر حضور نے بیویوں کو بھی دیا ہے اور یہی صاحب دادیوں کو بھی باندھا ہے. تو فرمایا اس سے زیادہ اگر کوئی مہر باندھے گا تو میں حکومت کی طرف سے وہ زائد مہر ضبط کروں. یہ جمعہ کے خطبے میں حضرت نے تقریر فرمائی, جمعہ پڑھایا. جمعہ پڑھا کر کے جب جانے لگے تو عورتیں بھی تھیں پیچھے نماز پڑھنے والی. عورتوں کے قریب سے گزرے تو ایک اور لمبی ترنگی کھڑی ہوئی, کون تھی اللہ جانے. اس کے قد و قامت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے قریش کی کوئی عورت ہو. دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ حجاب تھا, چہرے وہرے کھلے نہیں تھے. آج ان ملکوں کے اندر بہت سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتے چہرے کا حجاب ہی نہیں. ارے بھی چہرے کا حجاب نہیں ہے تو پھر کائے کا حجاب ہے؟ یہ چہرہ ہی تو سارا فتنہ ہے. پورے جسم کی بیوٹی اس چہرے میں اللہ نے جمع کی. تو اگر چہرے میں حجاب نہیں پھر کہاں حجاب ہے؟ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ آنکھوں کا حجاب نہیں ہے. ارے آنکھیں لڑ کر ہی تو تباہ کرتی ہیں, اور سارے چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ آنکھوں میں اللہ نے جمع کی. اور سورہ احزاب میں صاف سری آیت ہے يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فرمایا اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, کل ازواج کا وہ بنا سکا. شیعہ کہتے ہیں حضور کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ, دوسری بیٹی تھی نہیں, تھی نہیں تو قرآن میں بنا سکا کیسے آگے جمع جمع ہے اپنی بیٹیوں سے. بیٹیوں کے لیے جمع کے لیے کم سے کم 3 بیٹیاں تو چاہیے, حضور کی 4 صاحب جاتی ہیں. شیعہ کہتے ہیں حضور کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ اور کوئی بیٹی نہیں. یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ بناتے کا جمع ہے, کم سے کم 3 بیٹیاں تو ماننی پڑیں گی. تو فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کہیے, اپنی بیٹیوں سے کہیے, اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے چہروں پر اپنے اوڑھنوں کو کھینچ لیں. دیکھو اوڑھنا یوں اوڑا جاتا ہے, عورتیں اوڑھنا یوں اوڑھتی ہیں, ہمیشہ گھر میں رہتی تھی, جب ان کو باہر نکلنا اس وقت یہ پورتے نہیں تھے, اب جب باہر نکلنا ہے تو اب یہ اس کو یہاں کھینچ لیں, یہ برقع بن گیا. یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوڑھنے کو اپنے چہروں کے اوپر نیچے کھینچ لیں, یہی حجاب کی آیت. اور چہرے ہی کا حجاب اللہ نے نازل فرمایا, دوسرا بدن تو ڈھکا چھپا رہتا ہی ہے. اور وہ جو سورہ نور میں آئے تھے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, وہ حجاب کی آیت نہیں ہے, وہ ستر کی آیت ہے. تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے, ادھر گیا تو 2 دن اس میں لگ جائیں گے. بل اجمال یہ سمجھو کہ سورہ نور میں جو آیت ہے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, وہ حجاب کی آیت نہیں ہے, وہ 70 پردے کی آیت ہے. 70 جیسے ہمارا مرد نماز پڑھنا چاہے تو ناک سے گھٹنے کے نیچے سے ڈھانکنا ضروری, یہ 70 ایسے عورتوں کے تعلق سے 70 کے مسائل ہیں. نماز میں کتنا بدن چھپا کر کے نماز پڑھنی ہے, شوہر کے سامنے کیا 70 کے احکام ہیں, محارم کے سامنے 70 کتنا ہے, یہ سب 70 کے احکام ہیں. حجاب کی تو سورہ احزاب میں آئے تھے. لوگ یہ سمجھتے ہیں, بہت سی بچائی عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن میں ہے, تو قرآن میں وہ آئے تھے پاک تو 70 اور پردے کی ہے. کہ آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو کتنا بدن چھپانا ضروری, آپ اپنے باپ اور بیٹے کے سامنے ہوں تو کتنا بدن چھپانا ضروری, آپ اجنبیوں کے شوہر کے سامنے ہوں تو کتنا بدن چھپانا, کوئی بدن چھپانا ضروری نہیں. وہ 70 کی آیت ہے, وہ حجاب کی نہیں ہے. حجاب کی آیت سورہ احزاب میں. تو بہرحال وہ خاتون کھڑی ہوئی, راوی یہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ کون عورت تھی, مگر اس کا جو ڈیل ڈول تھا اس سے ایسا سمجھ میں آتا تھا کہ قریش کی کوئی عورت ہے, بڑی عمر کی. اس نے کھڑے ہو کر کے حضرت عمر کو پکارا کہ عمر تمہاری کب سے یہ ہمت ہو گئی کہ ہمیں جو اللہ نے حق دیا ہے اس کو تم حکومت کی طرف سے ضبط کرنے لگے, تمہارا یہ ہمت کب سے ہو گئی, کل گجشتہ تو تم خطاب کے اونٹ چراتے تھے. اس نے کہا کل گجشتہ تو تم اپنے ابا کے اونٹ چراتے تھے جنگل میں, آج تمہاری یہ ہمت ہو گئی کہ اللہ نے جو ہمیں حق دیا ہے وہ حق تم وصول کر لو گے حکومت کی طرف سے. تو حضرت ایک دم رکے اور فرمایا اللہ نے تمہیں کیا حق دیا ہے, اس نے قرآن کی آیت پڑھی وہی نارتے ہی تم احترا ہوں نہ تن کارن بلا تا خود منہم نشے. ایک آیت ہے کہ اگر ایک ڈھیر سا مال مہر میں دے رکھا اور پھر طلاق کی نوبت آئے تو طلاق دینے کے بعد دیے ہوئے مہر میں سے کچھ واپس مت لو. اس میں لفظ تن کارن آیا ہے ڈھیر سا. حضرت نے یہ آیت سنی اور فوراً واپس لوٹے, یہ کہتے ہوئے اصابت المرء وقت الرجل. فرمایا قرآن کو اس عورت نے صحیح سمجھا, اس سے غلطی ہوگی, بڑے بجر ہیں. فرمایا اصابت المرء وقت الرجل, قرآن کو اس عورت نے صحیح سمجھا, اس سے غلطی ہوگی, اور اعلان کیا بے سب واپس آؤ. سب مجمع واپس آیا, پھر تقریر, اور پھر یہیں سے تقریر شروع کی اصابت المرء وقت الرجل. اور فرمایا کہ دیکھو اب دوبارہ میں نے جو اعلان کیا تھا وہ ختم, اب اگر کوئی مہر باندھے گا تو جتنا بھی باندھے گا, کوئی حکومت کی طرف سے کوئی دھاڑ نہیں ڈالی جائے گی, کوئی ریٹ نہیں ڈالی جائے گی, وہ مہر وصول نہیں کیا جائے گا. مگر یہ بات جان لو کہ زیادہ مہر یہ کوئی تقوا اور پرہیزگاری کی بات نہیں. تو ہمیں کہنا تھا کہ حضرت عمر میں دو طرف کا خاصیت ہوئی, سب تو اتنے سب اور درم اتنا ارے مجمع میں امیر المومنین ہے وہ یہ دعان بار بار کہے کہ قرآن کو اس عورت نے صحیح سمجھا ہے عمر نے غلط سمجھا. اس سے بڑا کیا ہے نرمی ہو سکتی اس سے آگے نرمی کا کوئی درجہ ہی نہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو دو طرفہ تھے. جب اس نے کہا کہ میں ان کی بات نہیں مانتا اپنے رب پر تو حضرت ایک دم نرم پڑ گئے اور فرمایا کیوں نہیں مانتے بیٹے. تو اس نے کہا کہ کیا باپ کی بات ماننی ضروری. اس لڑکے نے پوچھا کہ کیا باپ کی بات ماننی ضروری. حضرت نے فرمایا ضروری ہے, باپ کا یہ اولاد پر حق ہے کہ باپ کی بات اولاد ایکسپٹ کرے قبول کرے مانے. تو اس نے کہا کہ کیا باپ ہی کے اولاد پر حقوق ہیں یا اولاد کے بھی باپ پر کچھ ماں باپ پر کچھ حقوق ہیں. تو حضرت نے فرمایا نہیں, ایک طرف حقوق نہیں ہے, ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. شریعت میں ایک طرف کے حقوق ہے ہی نہیں, ون وے ہے ہی نہیں. جہاں اللہ نے ماں باپ کے حقوق اولاد پر رکھے ہیں اولاد کے حقوق بھی ماں باپ پر ہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کے تین حق ہیں ماں باپ پر. سب سے پہلے آدمی جب شادی کرنا چاہے تو سوچ کر ڈھونڈ کر نیک دیندار لڑکی کو انتخاب کرے اور شادی کرے, کیونکہ ماں کی کوکھ سے اس کے پیٹ سے ویسی ہی اولاد نکلے گی. جیسے ماں کے اخلاق ہیں عادات ہیں معاملات ہیں اولاد ویسی ہی ہوگی. لہذا جب آدمی شادی کرنا چاہے تو ڈھونڈ کر نیک اور دیندار لڑکی کا انتخاب کرے, یہ ہونے والی اولاد کا حق ہے. ابھی اولاد تو ہوگی نہیں ہوگی اللہ جانے, وہ جو ہونے والی فیوچر میں اولاد ہے اس کا حق یہاں سے شروع ہو گیا کہ آدمی سوچ کر دیندار لڑکی منتخب کرے. مال نہ دیکھے, مال نہ دیکھے, حسن و جمال نہ دیکھے, دینداری پڑھی لکھی سمجھدار پرہیزگار لڑکی منتخب کرے. پھر جب اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے. اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ ہے لکل اسم حظن, نام کا حصہ ہے. خواہی نہ خواہی نام کے اثرات پڑتے ہیں. اس کی تفصیل بہت لمبی. تو اچھا نام رکھو گے تو اولاد میں اس کے اچھے اثرات پیدا ہوں گے, نام ہی برا رکھو گے تو اولاد کو اس کے برے اثرات پڑیں گے. ہمارے لیے ایک بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی. ہم نام تو رکھتے ہیں عربی اور سمجھتے ہیں نہیں, ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے. نام تو عربی رکھنے ہیں اور عربی ہم سیکھنا چاہتے ہی نہیں, جاننا چاہتے ہی. دوسری اپنی دنیا کے چار پیسوں کے لیے دنیا کے ہر زبان ہم سیکھ سکتے ہیں. دیکھو آپ دنیا بھر کی کمیونٹی اکٹھا ہو گئی, کوئی عربی بولتا ہے کوئی فارسی بولتا ہے کوئی ترکی بولتا ہے کوئی ہندی بولتا ہے کوئی گجراتی بولتا ہے اور سب انگریزی بولنے لگے. دنیا کی چار پیسوں کے لیے انگریزی بولنے لگے, مگر امت مسلمہ اپنے دین کی خاطر عربی نہیں سیکھنا چاہتی, نہیں سیکھنا. قصور ہمارا ہے. تو اب نام تو ہم نے عربی رکھ رکھے ہیں اور بول جانتے سمجھتے ہیں نہیں, تو اس لیے ہم اس نام سے پکارتے ہیں. اس کا اچھا برا اثر نہ ہم بولنے والا سمجھتا ہے نہ وہ بچے کو, بچے کے ذہن میں اس کے اچھے برے مانا. لیکن اگر معاشرے میں عربی بولی جاتی ہے اور اس عربی بولی معاشرے میں آپ نام بار بار استعمال کریں گے, آپ یہ کہیں گے اردو میں مثال دیتا ہوں, بھلے آدمی میری بات سن, او نالائق میری بات سن, دونوں کا اثر الگ پڑے گا. آپ ایک آدمی سے بھلے مانس میری بات سن اور کہیں او وہ نالائق میری بات سن تو دونوں کا طبیعتوں پر اثر الگ پڑے گا. جب آپ بچے کو کہیں گے یا آخر تال اے عقل مند آج آ میرے پاس, تو وہ بھی عربی سمجھتا, آپ بھی عربی سمجھتے. جب آپ ان لفظ بولیں گے اس کے معنی ذہن میں آئیں گے. اور اگر آپ کہیں وہ بدھو, یہاں بدھو یعنی بدھ کے دن پیدا ہوا. ہمارے یہاں ہندوستان میں اڈلی کے طرف جو بدھ کو پیدا ہوتا ہے اس کا نام بدھو ہے, اور جمعرات کو پیدا ہو تو جمعرات ہی, اور رمضان میں پیدا ہو تو رمضان ہی یہ نام رکھ لیا جاتا. مگر بدھو کے دوسرے معنی ہے حافظ کی ضد. اب آپ اس سے کہیں وہ بدھو یہاں, عربی نے کہتا یا نب, تو آپ بولنے والا بھی احمق سمجھتا ہے، سننے والا بھی احمق سمجھتا ہے. اگر آپ 15 سال تک اس کو یہ کہتے رہیں گے تعال یا احمد افعل کذا یا احمق، تو 15 سال میں وہ احمق ہو کر رہے ہیں. اس لیے کہ 15 سال میں تو کروڑوں مرتبہ آپ اسے کہیں گے یا احمق یا احمق یا احمق. اور اگر آپ اس کو یا عقل 15 سال تک لاکھوں مرتبہ کہیں گے تو کتنا بھی بے وقوف ہوگا پھر بھی عقل آئے گا. تو نام کا اثر پڑتا ہے. اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو باپ ان کا اچھا نام ہو. پھر باپ اولاد کی اچھی تربیت کرے، دینی تعلیم دے، دینی ماحول اس کے لیے مہیا کرے، دین کے ماحول میں رکھے، اچھی تربیت کرے. یہ اولاد کا باپ پر حق ہے. یہ حضرت عمر نے 3 حق بتلائے. تو وہ کہنے لگا ابا جان بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیے. جب انہوں نے شادی کی تھی تو ایک ایسی باندی سے شادی کی تھی جو بدنام تھی. نیک جلن اور بد جلن عورتیں وہ سوسائٹی میں جانتے ہیں، اور اس زمانے میں باندیوں میں یہ بات تھی. تو انہوں نے شادی کی ایک ایسی باندی سے جو بد جلن، جس کے وجہ بدنام تھی. پھر جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے میرا نام رکھا ہے جوعل. جوعل کے معنی گوبریلا. گوبریلا ایک کیڑا ہوتا ہے جو پخانے اور گوبر میں برسات میں سوراخ کر کے پخانا اندر لے جائے گا، مٹی اوپر لائے گا، وہ اسٹاک کرتا کھانے کے لیے اندر. اس کو گوبریلا کہتے ہیں. عربی اسے جوعل کہتے ہیں. کہا میرا نام رکھا جوعل، گوبریلا. اور اس نے کہا کہ حضرت میری اتنی عمر ہو گئی، مجھے انہوں نے ایک دن کا ایک لفظ نہیں پڑھایا نہ سمجھایا. تو حضرت عمر نے اتنا ڈانٹا باپ کو، اور یہ کہا کہ یہاں سے دفع ہو، تو نے جو پہلے اولاد کے حقوق مارے اس کی تلافی کرنے کے بعد پھر کمپلینٹ لے کر آ. کیا منہ لے کر تو کمپلینٹ لے کر آیا ہے کہ بیٹا میری بات نہیں مانتا؟ تو نے تو 3 حق مار رکھے. اس میں بہت بڑا سبق ہے اس ملک کے ماں باپ کے لیے. ان کو سیکھنے ہیں اپنی اولاد سے کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی. پہلے سوچو، تم نے اولاد کے 3 حق ادا کر رکھے ہیں. یہ 3 حق ادا کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اولاد، لڑکے اور لڑکیاں نافرمان ہو نہیں سکتے. آپ دیندار صالح نیک لڑکی ڈھونڈیں، شادی کریں، اولاد پیدا ہو، اچھے نام رکھیں، اور پھر دینی ماحول میں رکھیں، دینی تربیت کریں، علم دین پڑھائیں، دینی مزاج بنائیں. پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ اولاد باپ ماں باپ کی بات نہ مانے. اور ایک نہیں، ہزار سینکڑوں ہزاروں مثالیں اسی ملک میں ہوں گی کہ ان کے ماں باپ، ان کی اولاد ایسی فرمان بردار ان کی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ایسی فرمان بردار نہیں، ایسی فرمان بردار اولاد اس ملک میں ہے. مگر وہ ماں باپ کی محنت کا نتیجہ ہے. انہوں نے ان کو اپنا گھر کا دینی ماحول بنایا، اولاد کی تعلیم کی، تربیت کی، ہر طرح سے ان کی نگرانی کی. یہاں کیا حال ہے؟ شادیوں کا تعلق سے آپ جانتے ہیں، معاشرے کی 50% معاشرے کی شادیاں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے تو اسکولوں کے حوالے، لڑکیاں بھی اسکولوں کے حوالے، لڑکے بھی اسکولوں کے حوالے، مارکیٹ کے حوالے، مولوں کے حوالے، ماں باپ کو کچھ نہیں پڑی. اب یہ اور نسل تیار ہوئی ہے، انہوں نے گھر میں نہ باپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، نہ ماں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، نہ دین مسجد گھر کے اندر کوئی دین کی تعلیم اور تربیت دیکھی ہے. 18 سال تک اسکول میں لڑکوں کے ساتھ وہ لڑکیاں پڑھتی رہی ہیں، لڑکے بھی لڑکیوں کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. اب ماں باپ کہتے ہیں ہمارے حقوق. ارے تم نے کتنے حقوق یاد کر ادا کر رکھے ہیں جو تم حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اگر شکوا ہے تو اپنے نفس سے شکوا کرو کہ ہم نے اولاد کے حقوق مار رکھے ہیں. پہلے آپ حقوق، یہ 3 حق ہیں، آپ اولاد کے ادا کریے. آگے میں گارنٹی دیتا ہوں وہ بھی لڑکا اور لڑکی ماں باپ کے نافرمان ہو نہیں سکتے. تو بات دوسری طرف چلی گئی، میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نکالنے جاؤ، پھر پیچھے لوٹ کر آؤ، اتنا دور نکل گیا کہ راستہ بھی بھول گیا کہ کہاں سے گیا ہے. ابھی تہی مار کی تکلیف تو کل تھی، آج کہاں آئی ابھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آیت کریمہ میں یہ ہے کہ جس کو بھی مرد ہو یا عورت ہو، ہاں میں یہ بیان کر رہا تھا کہ دین سیکھنا ضروری ہے ہر مرد اور عورت پر. کون سا حصہ؟ جو سامنے آئے، شادی ہوئی شادی ہوئی اب حقوق دیکھو کہ مرد کے بیوی پر کیا حق ہیں یہ مرد کو نہیں دیکھنا یہ عورت کو پڑھنا ہے سیکھنا ہے اور بیوی کے شوہر پر کیا حق ہیں یہ شوہر کو سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے مگر بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی شوہر یہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ بیویوں کے ان پر کیا حقوق ہیں اسے کوئی نہیں جاننا چاہتا کوئی ماں باپ اسے جاننا ہی نہیں چاہتے کہ اولاد کے ان پر کیا حقوق ہیں ہر شوہر یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا بیوی پر کیا حق ہے ہر ماں باپ یہ جاننا چاہتا ہے میرا اولاد پر کیا حق ہے اسی کو لوگ جاننا چاہتے ہیں حالانکہ شوہر کو بیوی کے حقوق جاننے ہیں اور بیوی کو شوہر کے حقوق جاننے ہیں ماں باپ کو اولاد کے حقوق جاننے ہیں اولاد کو ماں باپ کے حقوق جاننے ہیں پھر جب ایک گروندہ وجود میں آیا ہے یعنی چھوٹے بڑا ہاؤس وجود میں آیا ایک فیملی وجود میں آئی ہے تو اس گھر میں چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو اس گھر میں کبھی آگ بھی لگ سکتی ہے اور ہمارے یہاں تو آگ کم لگتی ہے یہاں تو بہت لگتی ہے آگ ہمارے دیوبند میں پولیس تھانہ ہے اس میں ایک وہ فائر بریگیڈ والا آگ بجھانے والا ایک کارخانہ کھڑا ہے میں 30 سال سے دیوبند میں ہوں اس کو کبھی وہاں سے ہٹتے نہیں دیکھا وہیں 30 سال سے دیوبند جو 1.5 لاکھ کی آبادی ہے 30 سال سے میں نے کبھی دیوبند میں آگ لگتی نہیں تھی لیکن یہاں تو لگتی ہے اور جب لگتی ہے تو ایمرجنسی ایگزٹ بھی چاہیے ہمارے یہاں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہمارے یہاں کسی گھر میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے کیوں وہاں کہیں آگے نہیں لگتی اور یہاں لگتی ہے تو ایمرجنسی ایگزٹ چاہیے اور ایمرجنسی ایگزٹ کا علم چاہیے وہ ایمرجنسی ایگزٹ کیا ہے طلاق یہ طلاق جو ہے یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے جب گھر میں آگ لگے تو اس گھر کو فیملی کو کیسے ختم کرنا نکاح کیسے ختم کرنا ہے یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے اس کا طلاق کا علم ضروری ہے جب آپ کی شادی ہو گئی تو خدا نخواستہ کبھی بھی یہ نوبت پیش آ سکتی ہے تو ہر شادی شدہ کو طلاق کے سارے مسائل جاننے ضروری ہے وہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے اس کے بارے میں یہاں ایک غلط تصور ہے کہ رائٹ طلاق کوئی رائٹ نہیں ہے وہ کوئی گاجر کا حلوہ نہیں ہے کھانے کا اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف مرد کیوں طلاق دے سکتا ہے عورت کیوں طلاق نہیں دے سکتی ہے یہ ایکوالٹی نہیں ہے رائٹس میں ایکوالٹی ہونی چاہیے حقوق میں مساوات ہونی چاہیے یہ کیا بات ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے عورت طلاق نہیں دے سکتی یہ سب ذہنیاں سوال پیدا ہوتے ہیں وہ سوال اس غلط فہمی پر ہیں کہ طلاق کوئی رائٹس نہیں ہے طلاق پہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے اور ایمرجنسی ایگزٹ کدھر رکھی جائے جدھر مناسب جگہ ہوگی ادھر رکھی جائے وہ سائڈ جہاں نکل کر دوڑ کر نکلو تو آگے دیوار ہے تو ٹکرا کر مرو نہ مرتے ہو تو بھی مرو جس در سے نکلے آگے کھڈا ہے تو وہاں ایمرجنسی ایگزٹ کیسے رکھیں گے ایمرجنسی ایگزٹ ادھر رکھی جائے گا فلاں تو ہے کہ آدمی بھاگ کر جائے نکل گئے بچ گئے تو ایسا ہی جدھر کھڈا ہے جدھر ٹکرائے گا وہاں ایمرجنسی ایگزٹ کیسے رکھی جائے گی اگر وہاں رکھی جائے گی تو روز طلاق ہوں گی جیسا کہ ان ملکوں میں ہوتی جیسا کہ ان ملکوں میں ہوتے روز طلاق جب بیوی ناراض ہوگی کورٹ میں پہنچ بھی طلاق لے لی ہمارے یہاں دیوبند کا محلہ ہے میں جس محلے میں رہتا ہوں اندرون میں کوٹلا 500 گھر ہے اور 31 سال سے اس محلے میں میں رہ رہا ہوں اس 31 سال میں 2-3 طلاقیں ہوئی 500 گھروں کا محلہ ہے جاہل نہایت غریب دھوبی گاڑے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مگر پرسکون زندگی ہے 31 سال میں 2-3 واقعے طلاق کے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ 31 سال میں 500 گھروں میں کوئی واقعہ نہیں پیش آئے اور اگر وہاں بھی عورتوں کو اختیار دے دیا جائے تو انشاءاللہ سال بھر ہوتے ہوتے 100 واقعے پیش آئے تو ایمرجنسی ایگزٹ کدھر رکھنی ہے شریعت جانتی لہذا طلاق کا حق کہاں رکھنا ہے وہ شریعت جانتی رہا دوسرا فریق اس کا حق ہے طلاق کا مگر وہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہے قاضی کے ہاتھ میں دیا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق چاہیے تو قاضی کے پاس جائے اور قاضی ضرورت سمجھے گا تو شوہر سے طلاق دلوا دے گا مگر قاضی یہ کافروں کی کورٹ معتبر نہیں ہے اس لیے کہ کافروں کی کورٹ کے قوانین قواعد الگ ہیں اسلامی کورٹ کے قاعدے الگ ہیں اب کوئی کہے کہ اسلامک عورت نہیں ہے, نہیں ہے تو کرو انتظام, شرعی پنچایتیں ہیں, دوسرے طریقے ہیں. بہرحال بات دوسری طرف گئی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی کسی آدمی کی شادی ہوئی, اب اسے حقوق, میاں بیوی کے حقوق اور طلاق کے مسائل جاننا فرض ہے. ہمارے پاس آتے ہیں, مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا اس لیے میں نے 3 طلاق دے دی. کیوں بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ 40 سال کا تو نظر آ رہا ہے, 40 سال میں تجھے مسئلے نہیں. کتنے سال سے شادی کی؟ میرے 20 سال سے شادی ہوئی. اللہ کے بندے 20 سال سے شادی ہوئے تجھے مسئلہ نہیں معلوم؟ مسئلہ جاننا اس کا فرض ہے, کوئی دوسرا جان کر تھوڑے دے گا. آج لوگوں میں ایسی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے, اور چھوٹے چھوٹوں میں نہیں, بیرسٹروں میں, سالیسیٹروں میں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ساتھ دو تو ہی طلاق ہوتی ہے, اس میں طلاق ہوتی ہے. کیوں نہ یہ وکیل ایڈوکیٹ 3 ساتھ میں لکھتے ہیں اللہ کے بندے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دیے وغیرہ طلاق ہوتی نہیں. کہاں سے جہالت مسلمان کی پہنچ گئی؟ اور مسلمان بھی جب منہ میں بکتا ہے تو دڑا دڑ 3 پھیر کرتا ہے, اور پھر پریشان ہوتا ہے کہ کیا کہ میں نے غصے میں طلاق دیا. تو غصے ہی میں تو طلاق دیے, پیار محبت سے چوم کر کون طلاق دیتا؟ طلاق تو ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے, پیار محبت سے کہاں طلاق دی جاتی ہے؟ ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ نکاح وجود میں آتا ہے طرفین کی رضامندی سے, تو ڈیزولو بھی ہونا چاہیے طرفین کی رضامندی سے. ایک سوال کرتے ہیں کہ نکاح جب وجود میں آئے گا تو طرفین کی رضامندی سے نکاح وجود میں آتا ہے, تو جب نکاح ختم کرنا ہو تو بھی طرفین کی رضامندی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایٹموسفیئر الگ ہے. نکاح وجود میں آتا ہے پیار محبت کے ماحول میں, بڑی دھوم دھام سے بارات چڑھتی ہے, ادھر سے بڑے دعوتوں کے انتظام ہوتے ہیں. وہ اس نکاح وجود میں آتا ہے اس ماحول میں, اور نکاح ختم ہوتا ہے جھگڑے کے ماحول میں. تو اگر نکاح ختم کرتے وقت بھی فریقین کی رضامندی شرط کرو گے تو کبھی کوئی صورت ہی طلاق نہیں نکلے, وہ فریقین رضامند ہوگی نہیں دیں گے. اس لیے میرے بھائیو, شریعت نے مرد کا اختیار تو اس کے اختیار میں دیا, عورت کا اختیار قاضی کے اختیار میں دیا. اور یہ سوال کہ رائٹس سمیت اکوالٹی کیوں نہیں, یہ رائٹس ہے ہی نہیں, یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے. جہاں مناسب شریعت نے سمجھا وہاں رکھا. تو جب جب زندگی کا جو مرحلہ آئے اس مرد میں استاد بنا, تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے میں یہ جانوں کہ میرے طلبا کے مجھ پر کیا حقوق ہیں, تاکہ میں ان کے تمام حقوق ادا کر سکوں. دیکھو اب یہ مہینوں دو مہینے باہر بھٹکتا رہتا ہوں, لیکن جہاں دارالعلوم میں سبق شروع ہوئے بالکل سفر بند, کہیں نہیں جاتا سفر. کیوں؟ یہ جو طلبا کا وقت ہے وہ میرے پاس امانت ہے, اور کل قیامت کو مجھے ان کے وقت کا حساب دینا ہے کہ ان بچوں کے, ان طالبوں کا وقت آپ نے کیوں برباد کیا. میں جانتا ہوں ان بچوں کے مجھ پر کیا حقوق. اور جب ایک آدمی طالب علم بنا تو اس کو یہ جاننا ہے کہ استاد کا اس پر کیا ہے, اور جب تک وہ استاد کے حقوق جان کر ادا نہیں کرے گا علم نہیں آئے گا. تو بہرحال آدمی جس مرحلے میں جائے گا اس مرحلے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. طلاق میں جب نباہ نہ ہو, آدمی یہ سمجھے گا میاں بیوی کے درمیان میں کوئی شکل کوئی نباہ کی نہیں ہے, تو سب سے پہلے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کرو یا اللہ سے مشورہ کرو, استخارہ کرو. طلاق دینے کا اگر خیال ہے تو پہلے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کرنا ہے یا اللہ سے مشورہ کرنا ہے؟ اللہ سے مشورہ استخارہ ہے. مشورے میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ جوڑا ہمارا ساتھ نبھتا نہیں ہے, تو پھر جس زمانے میں عورت نماز پڑھتی ہے, پاکی کا زمانہ, اور اس پاکی کے زمانے میں شوہر نے بیوی سے مقاربت نہیں کی, صحبت نہیں کی, ایسے دور میں ایک صریح طلاق ہے. بس اب یہ پاکی ختم ہو کر حیض آئے گئے, پہلے عدت کا پہلا حیض آیا, پھر 2 3 عدت ختم, نکاح ختم, اور عدت پوری ہونے تک نکاح بحالی ہی ہے. اگر واپس لینا ہے تو ایک جملہ بول لو کہ میں نے بیوی کو نکاح میں واپس لیا, آ گئی واپس, رجت ہو گئی. یا میاں بیوی والے زمر شوہی کا معاملہ ہو گیا تو خود بہت آٹومیٹکلی رجت ہو. تو طلاق دینے کا آسان طریقہ, نہایت شاندار طریقہ یہ کہ پہلے استخارہ کرو, پہلے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کرو, اور خوب غور کر کے جس تم اس نتیجے پر پہنچو کہ کوئی شکل ہمارے ساتھ رہنے کی نہیں ہے, ایک مناسب نہیں ہے ہمارا ساتھ رہنا, تو پھر اس حال میں طلاق دے. اور اگر ایسے پاکی میں طلاق دی جس پاکی میں وہ صحبت بیوی سے کر چکا ہے, یہ طلاق دینے کا غلط طریقہ ہے. کیوں؟ اس صحبت سے حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا؟ اللہ جانے. اب جب طلاق دے دی تو حیض آنے تک عورت پریشان رہے گی کہ مجھے عدت کیسے گزارنی ہے, حیض سے گزارنی ہے یا بچہ پیدا ہو وہاں تک عدت میں بیٹھنا ہے, عورت پریشان ہے. اور پھر اگر حمل ٹھہر گیا ہے, اگر نیا نیا ٹھہرا تو 9 مہینے عدت گزارنی پڑے گی. اس لیے اگر طلاق دینی ہے تو اس توہر میں بیوی کو ہاتھ نہ لگایا, اس توہر میں طلاق دو تاکہ وہ اللہ وجہ بصیرت جانتی ہے کہ مجھے حیض سے عدت گزارنی ہے, کیونکہ یہ حیض گیا اور اس کے بعد شوہر نے اس سے مخالفت نہیں کی. اب طلاق ہوئی ہے تو حیض سے 3 حیض میں عدت پوری ہوں گی. اسی طرح جس زمانے میں عورت نماز نہیں پڑھتی اس زمانے میں طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک واقعے میں طلاق دی تھی تو حضور نے حکم دیا تھا کہ بیوی کو نکاح میں واپس لو, تو حالت حیض میں طلاق دی تھی, ایک دی تھی, حضور نے حکم دیا واپس لو نکاح میں. واپس لینے کا مطلب ہی یہ کہ وہ طلاق واقع پڑ گئی ہے, جبھی تو واپس لے کے, ورنہ واپس لینے کا کیا مطلب؟ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, حالت حیض میں نہیں ہوئی طلاق واقع ہی نہیں ہوتی. اگر واقع ہی نہیں ہوتی تو پھر حضور نے بیوی کو رجعت کرنے کا حکم کیسے دیا؟ اسی طریقے سے اگر 2 یا 3 طلاقیں ایک ساتھ دی جائیں گے, اتنی دو گے اتنی واقع ہو جائیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی دو ایک ہی واقع ہو, اور وہ ایک دو حدیثیں پیش کرتے جن حدیثوں کو وہ سمجھتے ہی نہیں, جیسا یہ حضرت ابن عمر کے واقعے کو نہیں سمجھتے ایسا ان حدیثوں کو بھی نہیں سمجھتے. اور لوگ دھڑا دھڑ 3 طلاقیں دے ڈالتے ہیں اور پھر روتے پھرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں. تو حضرت نے فرمایا ان 100 میں سے 3 تو تیری بیوی پر واقع ہوئی اور باقی 97 تیرے نام اعمال میں گناہ درج ہو گئے. یہ باقی 97 طلاقیں باقی تیرے نام اعمال میں گناہ درج ہوئے اور ان 100 میں سے 3 طلاقیں تیری بیوی پر واقع ہوئی. یہ فتویٰ ہے حضرت ابن عباس کا, جن کی حدیث سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی. اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا کہ 3 طلاقیں یہ ہوتی ہے تو ابن عباس یہ فتویٰ کیسے دیتے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس روایت کو سمجھے ہی نہیں. بہرحال وہ لمبا مضمون ہے, کبھی موقع آئے گا تو کہیں. میں تو اصل میں مضمون یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص کو مسئلہ پوچھنا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم دین نہیں جانتے ہو تو دین جاننے والوں سے پوچھو. جہالت عذر نہیں ہے. کل اللہ کے یہاں بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ خدا ہے میں تو آپ کا دین نہیں جانتا. میں کیوں نہیں جانتا تھا؟ کس نے تجھے روکا تھا جاننے میں؟ اس آیت کریمہ کے اشارت النس سے یہ نکلا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, عبارت النس سے تو وہ نکلا. مشرکین سے کہا جاؤ پیپل آف بکس سے پوچھو, اور اشارت النس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جس کو بھی دین نہیں معلوم ہے اسے دین جاننے والوں سے پوچھنا ہے اور پوچھ کر دین پر عمل کرنا. یہ تو وہیں تک پہنچے جہاں تک کل پہنچے تھے. آگے بڑھیں گے آئندہ.